أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. عرض ہوا کہ قیام امام پہلے سے آپ نے آگاہ کیا تھا، خبر دی تھی کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں اور کامیاب ہونے جا رہا ہوں. مقصد کی کامیابی تھی، اگرچہ عسکری لحاظ سے کامیابی نہیں تھی. اور اس عظیم قیام کے ثمرات، اس فتح و کامیابی کے ثمرات اب تک انسان اور اہل حق حاصل کر رہے ہیں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. قیام امام کے چند ثمرات کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے اس میں مقصد کی کامیابی تھی. علم امامت، علم الہی، علم نبوی اپنی جگہ پر. ہم جتنی تاریخ کے ذریعے یا احادیث جو ہمارے سامنے آئی ان کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اور یا عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اس کے روشنی میں بات کرتے ہیں. ورنہ علم امامت میں کیا تھا، سارے اسرار ہمیں نہیں بیان کیا گیا ہے، اور ہمارا علم بھی اس علم کی نسبت میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ذمہ داری یہ ہے کہ اس عظیم قیام کو سمجھے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، اور اس قیام سے اپنی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے استفادہ کرے. خود امام نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہوں. یعنی میری سیرت کو دیکھو، میرے قیام کو دیکھو، میری تعلیمات کو دیکھو، اس کو اپناؤ، تمہاری سعادت کا ذریعہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ایک مسئلہ جو انسانوں کے لیے ہمیشہ رہا ہے، مشکل رہا ہے، سخت ترین مشکلات میں سے ایک ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا. حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا بعض وقت علمی لحاظ سے مشکل ہوتا ہے. مذہب باطل، مذہب حق، دین باطل، دین حق کے درمیان تمیز کرنا. بعض وقت افراد کے درمیان، دو فرد ہے، دونوں کے ایک مذہب ہے، کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، کون خلوص کے ساتھ بات کر رہا ہے، کون اپنی ذاتی مفادات کے لیے بات کرتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو حق و باطل سمجھنا بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں. بہت سے لوگوں کے گمراہی کے وجہ یہی کہ حق و باطل سمجھنے کے راہ میں کوتاہی کی ہے، یا ناتوانی یا کوتاہی. ناتوانی واقعاً ناتوانی ہو تو خدا معاف کر سکتا ہے، لیکن کوتاہی بھی کثرت سے ہوتی ہے حق و باطل سمجھنے کے راہ میں. شہید چمران جو بہت اچھے عارف تھے، ان کی زوجہ لوگ جو لبنانی ہیں ڈاکٹرنی ہیں وہ بیان کرتی ہے کہ شہید لبنان میں شیعہ بچوں کے ایک سکول بنایا تھا، ان بچوں کی تربیت اسی سکول میں کرتے تھے، مجھے بلایا تاکہ ڈاکٹر بھی ہوں اور ساتھ بچوں کی تربیت میں عورتیں بہتر کردار ادا کر سکتی ہے، تو میں نہیں گئی، کئی دفعہ بلایا نہیں گئی۔ انہوں نے ایک کیلنڈر بھیجا، کیلنڈر کو دیکھنے کے بعد میں خود چلی گئی، انہوں نے پوچھا کیلنڈر آپ تک پہنچا، کہا ہاں، شہید کی شہادت کے بعد اس کی زوجہ بتا رہی ہے یہ بات، کہ پوچھا کیلنڈر کی کون سی تصویر ایسی تھی جس نے آپ پر اثر ڈالا، آپ کو پسند آئی؟ کہا کہ ایک تصویر تھی کہ ایک صفحہ تھا، بڑا صفحہ، پورا صفحہ کالا اور تاریک، اس کے سامنے چھوٹا سا شمع جل رہا تھا اور شمع کی زبانی یہ لکھا تھا، میں چھوٹا سا شمع صحیح اس تاریکی کو ختم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن نور کے متلاشیوں کو نور اور ظلمت کے فرق بتا سکتا ہوں۔ واقعا بہت اہم چیز ہے۔ ابھی آپ بہت سے لوگوں کے گمراہی کے وجہ کیا ہے، فرق نہیں ہے، نور و ظلمت کے درمیان فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے آل محمد کو قتل کیا کہتے ہیں نیک کام اگر میں نے کیا یہی کیا ہے۔ عمر سعد اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ خیمہ حسینی پر حملہ کرو، اے خدا کے سوارو، خدا کے سوارو، اور عمر سعد کو بھیجنے کے مقصد بھی یہی تھا، اس کے والد فاتح ایران گویا بیٹے بھی حق علمدار، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے دے، لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ عمر ابن حجاج زبیدی فرات پر تھا تاکہ کوئی اہل بیت پانی نہ پی سکے، کہتا اے لوگو حملہ کرو ان حسینیوں پر جنہوں نے اپنے زمانے کے امام یعنی یزید کی نافرمانی کی ہے۔ یہ کیا ہے، سب جہالت ہے نا۔ جس نے مدینے میں حملہ کیا مدینے پر، اور ایسا واقعہ تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، ظلم و ستم اور بربریت اور حیوانیت کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کے ستونوں تک خون آیا، اور اصحاب تابعین اہل مدینہ کا قتل عام کیا۔ مدینہ کو پیغمبر نے خوشبو شہر طیبہ، خوشبو طیبہ، طیبہ نام رکھا تھا، اس نے نتینہ کہا یزید نے، یعنی بدبو شہر، پیغمبر کی مخالفت اس کا ہدف تھا، اور حرام زادے یعنی پورے ان کو اجازت دی کہ جو کچھ کرنا چاہتے کرو، ہزار یا دس ہزار مختلف تواریخ کے مطابق حرام زادے اس شہر میں دنیا میں آئے، اور عجیب و غریب جرائم، اور پھر مکہ پر، تو اس مدینہ پر حملہ کرنے والا کہتا ہے اگر میں نے کوئی نیک کام کیا تو یہی کیا ہے۔ مکہ پر حملہ کرنے والا خانہ خدا کو آگ لگانے والا کہتا ہے میں نے کوئی نیک کام کیا یہی کیا ہے۔ چاہے یہ کہنے والے جاہل ہو، اور زیادہ تر یہ ہے کہ کہنے والے جاہل نہیں ہوتے، عام طور پر عوام کو جاہل بناتے ہیں، عوام کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ دیکھو ہمارا یہ اقدام الہی اقدام ہے، خلیفہ مسلمین کی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ جہالت، اب بھی یہی جہالت، دیکھیں یہ جوان تکفیری جوان خدا کے نام سے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، خدا کے نام سے کیا کیا، امریکہ کے قدیمی دشمن روس اس کو شکست دی مسلمان مجاہدین نے، مسلمان علماء کے فتویٰ سے، مسلمانوں کے سرمایے سے امریکہ کے پرانے دشمن روس کو شکست دی، روس ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اور افغانستان کو نابود کر دیا۔ اب ایران اور مقاومت کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ امریکہ کے دشمن، روس بھی امریکہ کا دشمن تھا، ایران اور مقاومت بھی امریکہ اور اسرائیل کا دشمن ہے. مسلمان مجاہدین ہے، سرمایہ مسلمانوں کا، فتویٰ مسلمان مفتی، قرآن و سنت کے نام سے، توحید کے نام سے، خدا کے نام سے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے سارے مسلمان کافر ان کے پاس، سارے مسلمان کافر ہو گئے. قتل عام عالم اسلام میں جو انقلابات ہو رہے تھے ان انقلابات کو بھی ہائی جیک کیا. مصر کے انقلاب کو ناکام بنا دیا، تونس کے انقلاب کو ناکام بنا دیا، لیبیا کے انقلاب کو ناکام بنا دیا، یمن کے انقلاب کو ناکام بنا دیا، سب کو ان تکفیریوں نے ہائی جیک کیا. اور پہلے سے مسلمانوں کی حالت کئی درجہ بدتر ہو گیا، معیشت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، اتحاد کے لحاظ سے، اور اسلام کا نام کیا، اسلام کو دہشت گرد دین قرار دے دیا. ایسی دہشت گردی جس کی مثال نہیں ملتی ہے. اگر کسی سکول کے بچے غلط نکلے تو سکول کی تربیت دینے والے غلط ہونا ثابت ہو جاتا ہے. تو اسلام کو بدنام کیا، مسلمانوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، پسماندہ کر دیا. 50 سال کوشش کریں گے دوبارہ اس پہلے حالت تک آ سکتے ہیں. بہت سے ممالک، سوریہ کی یہی حالت، عراق یہی حالت، یمن کی یہی حالت، لیبیا کی یہی حالت، اب دیکھیے صومالیہ، مالی وغیرہ، مصر کی حالت بھی ابتر. کل عالم اسلام کتنے سرمایہ خرچ ہوئے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے، امت کی جہالت کی وجہ سے. جہالت بہت خطرناک ہے. قیام کربلا نے حق و باطل کے درمیان فاصلہ ڈال دیا اور حق و باطل کو جدا کر دیا تاکہ لوگ یزید اور حسین کے فرق کو سمجھ سکے. ممکن ہے ہمارے لیے بہت تعجب ہو یزید اور حسین کے فرق. اس زمانے میں لوگ دیکھیے پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے حسین کو چھوڑ کر یزید کے ساتھ دیا ہے، اور لیڈروں نے کیا کہا، ہم نے اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا یہی کام کیا ہے. دھوکہ کھا سکتے ہیں. قیام امام نے حق و باطل کو جدا کر دیا. بنو امیہ نے سقیفہ سے لے کر کربلا تک کوشش کی تھی کئی مراحل میں اسلام کو ختم کرنے کا. آخری مرحلہ یہ تھا بنی ہاشم بدنام ہو جائے، بنو امیہ محبوب ہو جائے. تو انسان بدنام آدمی کی کوئی بات بھی نہیں سنتا ہے، بدنام آدمی کو قتل کیا جائے اعتراض بھی نہیں کرتا ہے، نیکناب آدمی کے بات بھی سنتا ہے، اس کی حمایت بھی کرتا ہے. یہی کام کیا تھا سقیفے سے کربلا تک. لیکن قیام حسینی نے ایسا الٹ کر دیا. حسین خاک و خون میں غلطان ہو گئے لیکن ان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیا. اہل باطل کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید. یہ عام مسلمانوں کے عالم نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کہنا بھی غلط نہیں ہے، کربلا بنانے کے درس دیے حسین نے. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، جہاں بھی حق و باطل میں ٹکراؤ ہو حق کے لیے قربانی دینا ہے. جہاں بھی اور جس زمانے میں بھی کربلا کی منطق، کربلا کا طریقہ کار، کربلا کی سیرت، کربلا کے پیغام ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے. کربلا کو مجسم کرنا ہے. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. تو دیکھیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ امر معروف نہی از منکر میں مشہور نظریہ عام مسلمانوں کا بہت سے عموماً ہے کہ اگر خطرہ ہو تو آپ پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، عام چیزوں میں یہی ہے. اب یہی بات ہو تو دین مٹ سکتا ہے. کوئی حکمران فیصل، جیسے یزید کا فیصلہ تھا، بنو امیہ کا فیصلہ تھا، اسلام کو مٹانا ہے. یہ بالکل فیصلہ تھا، سابقہ ادیان کو مٹا دیا تھا حکمرانوں نے. بنو امیہ کا فیصلہ تھا، اسلام کو مٹانا ہے. بعد کے بھی حکمران، کیونکہ حکمرانوں کے مفاد دین کے اصولوں سے ہمیشہ ٹکراتے ہیں، اسی لیے کوئی حکمران نہیں چاہتا دین باقی رہے. کچھ حکمران نام باقی رہنے پر اعتراض نہیں کریں گے، دین کی حقیقت ان کی خواہش کے مطابق بن جائے، نام رہے شکل رہے کوئی حرج نہیں ہے. باطن بت ہو ظاہر میں دین ہو کوئی حرج نہیں. کچھ حکمران بنومی جیسے حکمران جو پیغمبر کے دشمن تھے، پیغمبر کے نام کو بھی مٹانا چاہتے تھے، صرف مقصد کے نہیں اپنی حکومت کے بلکہ پیغمبر کے نام بھی مٹانا چاہتے تھے، ان پیغمبر کے دشمن تھے یہ. تو یہ خطرہ تھا. تو امام نے، یہ خطرہ ہمیشہ ہے، اہل حق کم ہے اہل باطل زیادہ ہے، دنیا میں باطل کی طاقت زیادہ ہے، کیا کرے اہل حق، مٹ جائے یا حق باطل کو قبول کرے؟ باطل کو قبول کرے تو حق مٹ جائے گا، باطل کے ساتھ مقابلہ کرے اہل حق مٹ جائیں گے. کیا کرے؟ امر معروف نہی عن منکر کے مطابق خطرہ ہو تو آپ پر واجب نہیں ہے. تو امام نے یہ قیام کر کے ثابت کیا، جہاں دین خطرے میں ہو وہاں اور معروف کا تقاضا یہ ہے کہ جان دے دو، سب کچھ دے دو، دین کو بچاؤ. یعنی مقاومت کا درس دیا، مقاومت کا درس کربلا سے ہے، مزاحمت کا درس کربلا سے ہے. ٹھیک ہے، دشمن کے، سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں دشمن کے پاس ٹینگ ہے، ہوائی جہاز ہے، طاقت ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس پتھر ہے، پتھر مار کر دشمن کو مجبور کریں گے، آپ ہمارے سکون کو ختم کریں گے، ہم آپ کو سکون سے بیٹھنا نہیں دیں گے جب تک ہماری بات نہیں مانیں گے، پتھروں کے ذریعے. صحیح، یہ مقاومت کا درس کربلا سے لیا ہے. امر معروف کی تفسیر حسین نے اپنے خون کے ذریعے کی ہے، امر معروف کی تفسیر حسین نے اپنے خون کے ذریعے کی، اور اس کے ذریعے یہ مقاومت کا نور، مقاومت کا شمع عالم اسلام میں روشن ہوا. ورنہ کب سے یہ طاقتور طاغوت دین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے، سابقہ ادیان ختم ہوئے. تو یہ ایک اہم چیز، رہبر معظم ایک مثال دیتے ہیں، یہ مثال عموماً قدیم زمانے سے معروف ہے، غالباً اس کی ہے یہ، تو مولانا رومی کے اشعار میں بھی ہے، گلیل دمنے سے بھی شاید یہ داستان آئی ہے. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ تاجر ہندوستان جا رہا تھا، تو اپنی گھر میں ہر ایک سے پوچھا کیا چاہے، آپ کو کیا چاہیے، ہندوستان سے کیا لے کر آؤں. قدیم زمانے میں ہندوستان تو ظاہر ہے صنعت کا ملک، ترقی یافتہ ملک تھا، پاکستان بھی اسی میں شامل ہے. تو ہر ایک نے اپنی درخواست کی، آخر میں طوطا سے پوچھا اپنے گھر میں کہ تم کیا چاہتے ہو، کہا کہ میرے سلام پہنچاؤ ہندوستان کے طوطوں تک. یہ گیا اور اتفاق سے ایک جنگل سے گزر ہوا، طوطے کافی تھے، انہیں کہا میرے گھر میں ایک طوطا ہے، اس سے سلام پہنچایا آپ کو. سلام پہنچاتے ہی سارے طوطے درختوں سے گر کر مر گئے، یا مر کر گر گئے. یہ حیران ہو گئے، پشیمان ہو گیا. پھر واپس جب آیا، ہر ایک کو تحفہ تحائف دیا، طوطے نے پوچھا میرا کیا ہوا، کہا کہ افسوس ہوا کہ میں نے آپ کے پیغام پہنچاتے ہی طوطے مر کر گر گئے، تو وہ بھی مر گیا اپنے پنجرے کے اندر. یہ بھی پشیمان ہو، یہ بھی مر گیا، پنجرے کھولا، کھولتے ہی وہ اڑ کر چلا گیا. کہا یہ کیا بات ہے، کہا کہ ان وہ طوطے مجھ تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ آزاد ہونے کے لیے مرنے کی ضرورت ہے. یہ پیغام اتنا دور پہنچانا زبانی ممکن بھی نہیں تھا، تم بھی یقیناً نہیں پہنچاتے تھے کیونکہ تمہارے مفاد میں نہیں تھا، اس لیے عمل کے ذریعے پہنچایا. تو یہ قیام کربلا مقاومت ہے حق بچانے کے لیے، رہتی دنیا تک کردار کے ذریعے پہنچایا، اور آزاداری کی شکل میں اس کو زندہ رکھنے کو حکم دیا تاکہ ہو بہو اسی طرح سے یاد رہے، یاد کو زندہ کرتے رہے اور یہ پیغام ملتا رہے. تو کربلا حسین کی قیام کا ایک اہم مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، ختم ہونا نہیں، اصولوں سے دستبردار ہونا نہیں. اسلام نابود ہو جائے تو اپنی جان دے کر اسلام کو بچاؤ. کربلا میں حسین شہید ہو گئے، حسینیت زندہ ہو گئی. یزید زندہ رہا، یزیدیت مر گئی. مولا نہج البلاغہ میں مالک اشتر کو خط میں لکھتے ہیں، عہد نامہ مالک میں، یہ اے مالک ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار، مالک یہ دین اسیر تھا کچھ برے لوگوں کے ہاتھوں میں، دین اسلام اسیر ہو گیا تھا کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں، جیسے چاہے اس کے ساتھ کہتے تھے، کم کرتے تھے، زیاد کرتے تھے، جمعرات بدھ کے دن نماز پڑھانا یا کسی کیا نام ہے میوہ کھانے کے لیے میوہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا امیر شام نے، مختلف کھیلتے تھے دین کے ساتھ. یعنی بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھانا در حقیقت یہ ثابت کرنا تھا کہ ہماری بات 100% چلتی ہے، یہ قوم اتنا بیوقوف ہے کہ اس کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ دین اسیر تھا، اب یزید کے زمانے میں کیسا ہوگا؟ یہ اس وقت کی بات ہے، یزید کے زمانے میں کیسا ہوگا؟ دین اسیر تھا، اپنے خون کے ذریعے دین کو آزاد کرا لیا، کیسا اعتماد اٹھ گیا، بنی امیہ سے اعتماد اٹھ گیا. خلفاء جن کو خلیفہ رسول خدا سمجھتے تھے، اب پتہ چلا یہ رہزن ہے، یہ خائن ہے، یہ دشمن دین رسول خدا ہے، یہ محافظ نہیں ہے، یہ خائن ہے، یہ سمجھ میں آیا. تو اسی لیے دین میں کم و زیاد کرنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو گئے. اور مسلمانوں کو بھی احساس دلائے، بہت سے لوگ سمجھتے میری ذمہ داری روٹی پانی بچے بیوی یہی میری ذمہ داری ہے، ایک نماز پڑھنا ہے وغیرہ، اس سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے. معاشرے کی سعادت، شقاوت، ملک کی حالات، باغ دور، عالمی مسائل میں سمجھتے میری کیا حیثیت ہے. تو دین نے، سید شہدا نے یہ احساس دلایا ہر مسلمان اپنے ملک کے مسائل کے ذمہ دار ہے، اسلام کے ذمہ دار ہے، تم اپنے آپ کو ذلیل مت سمجھو. کربلا کے ایک اہم چیز درس عزت ہے، فرمایا کہ میں شہادت قبول کرتا ہوں، ذلت قبول نہیں کرتا ہوں. کفا بک ان تعیش و ترغما، کفا بک ذلا ان تعیش و ترغما، ذلت کے لیے اتنا بس کہ تم زندہ رہو لیکن اپنے نظریے کے مطابق زندگی نہ کرو. یہ غلامانہ زندگی ہے نا، زندگی کرو لیکن زندہ رہو لیکن زندگی دوسرے کے نظریے کے مطابق کرنا پڑتا ہے، یہ ذلت ہے. حیحات من الذلہ، ذلت ہم سے دور، خدا نہیں مانتا، رسول خدا نہیں مانتا ہے، جن دامنوں میں ہمارے پرورش ہوئی ہے وہ نہیں مانتے کہ ہم ذلت کو ترجیح دے دیں. امام فرماتے ہیں حیحات من الذلہ، اب اللہ ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطہرت من ان تؤثر طاعت اللئام على مصارع الکرام، کہ یہ سب نہیں مانتے کہ ہم ذلت کو قبول کریں شہادت کے خوف سے، نہیں، ہم شہادت کو قبول کریں گے، ذلت کو بھگا دیں گے. تو یہ ایک پیغام دیا امت کو، ذلت کبھی قبول نہ کرو، ذمہ داری کے احساس کرو، اس دین کی ترقی انحطاط، اس دین کے بقا اور نابودی، اس ملک کی ترقی اور پستی، اس قوم کی ترقی اور پستی میں تمہارا بھی ہاتھ ہے، تمہاری خاموشی بھی مؤثر ہے. ذمہ دار ہو. حسین بھرا گھرانے لے کر آیا کہ جانتے ہوئے کہ سب لٹ جائیں گے، یعنی سب شہید ہو جائے، دین بچ جائے تو میرے لیے ہی کافی. یہ پیغام مسلمانوں کو دے دی. اسی لیے کربلا کے بعد کوفے میں توابین کے قیام، مدینہ میں قیام، مکے میں قیام، مختلف جگہوں پر جو خلفاء نے کام کیا تھا کہ قیام کرنا حرام ہے، ابھی بھی عالم اسلام کے مستند ترین کتابوں میں ہے، وقت کے حاکموں کے خلاف اٹھنا حرام ہے، لیکن امام نے اپنے قیام کے ذریعے ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا. احساس ذمہ داری، احساس عزت، بیداری، مقاومت، حق و باطل میں جدائی اور درس شجاعت اور اسوہ حسینی رہتی دنیا تک کے لیے کربلا سے درس کے طور پر امام نے دیا، اور وسیع دروس کربلا سے. آپ کربلا کے امام کے فرمائشات اور امام کی سیرت کو پڑھیں گے تو دروس کے وسیع سلسلہ سامنے آتا ہے. تو اسی لیے قیام کربلا میں یزید نے احساس کیا کہ نقصان ہوا ہمیں. حسین شہید ہونے کے بعد حسین کا خون زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. خود امام نے فرمایا تھا ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اسی لیے کہنے لگا میں نہیں چاہتا تھا حسین شہید ہو جائے، ابن زیاد نے شہید کیا ہے. اب وہ دلیل بھی لاتا تھا، دیکھو میرا تعلق قریش سے، حسین کا تعلق بھی قریش سے ہے، ابن زیاد کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہے، تو خاندانی طور پر اس کو کوئی فکر نہیں تھی امام کو شہید کیا. ابن زیاد نے اسی وقت جواب دیا، دیکھیں یزید اسی وقت خطر محسوس کرنے لگا. یزید نے خود یزید کہتا ہے قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا، قتل حسین کے بعد میں منفور ہو چکا ہوں. یعنی محبت ثقیفہ سے لے کر کربلا تک محبت اور بغض کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. آل امیہ محبوب ہو جائے، آل علی آل محمد مبغوض ہو جائے، لیکن بالکل الٹ ہو گیا. یزید خود کہتا ہے کہ میں قتل حسین سے پہلا محبوب تھا، قتل حسین کے بعد منفور ہو چکا ہوں. تو اسی لیے کہا ابن زیاد نے کیا ہے، مشنری پوری لگ گئی. ابن زیاد نے کہا کہ یزید نے مجھ سے کہا کہ یا تمہارا سر یا حسین کا سر. اتنے خطبہ والی مدینہ کو لکھا، مکے میں 30 آدمی کو بھیجا امام کو شہید کرنے کے لیے. ان تمام باتوں کے باوجود جب ایک جو گروہ گیا تھا یزید کے پاس، ان سے یزید نے پوچھا حسین کے قاتل کون ہے، کسی کے پاس کوئی جرأت نہیں تھی. کربلا میں اسیروں کے ساتھ جو لشکر گیا تھا ان سے پوچھا تو ان میں سے کسی کے پاس جرأت نہیں تھی. ایک نے کہا حسین کا اصلی قاتل وہی ہے جس نے پیسہ دیا، جس نے حکم دیا، جس نے لشکر روانہ کیا، یعنی تم ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے. لیکن کوشش یہی کی کہ ابن زیاد کی گردن پر ڈال دے، جبکہ خود نے توبہ بھی کیا بظاہر، سیاسی توبہ کہتے ہیں نا. ہر سیاست مدار جب غلطی کرتا ہے، عوام کے درمیان بدنام ہو جاتا ہے، تو اس کام سے دوری اختیار کرتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یزید نے ایسا اپنے آپ کو اس قتل سے بری ثابت کرنے کی کوشش کی. ابن زیاد نے کہا، دوسرے اسناد ہیں تاریخ کی، خود یزید ہی مجرم تھا، اسی کے حکم سے امام شہید ہو گئے. اور اگر یزید سے یہی سوال کیا گیا کہ اگر تم راضی نہیں تھے تو ابن زیاد نے اتنا بڑا جرم کیا، فرزند پیغمبر کو شہید کیا ہے، بلکہ خاندان رسالت کا قتل عام کیا ہے، ان سب کے جواب میں تم نے کیا سزا دی اس کو؟ بلکہ اس کا مقام بڑھ گیا، پہلا بصرہ کا حکمران تھا، پھر بعد میں کوفہ بصرہ دونوں کا حکمران بن گیا. کوفہ بصرہ کا جو حکمران ہوتا تھا وہ پورا ایران کا حکمران ہوتا تھا، یعنی اس کا مقام تم نے شہادت حسین کے بعد بڑھا دیا. اگر اس نے اتنا بڑا جرم کیا اس کو سزا دینا چاہیے، نہیں ان کو اس کو مزید انعام دے دے. اور یزید کے اشعار موجود ہے ابن زیاد کی تعریف میں، مدح میں اس کے بعد. اور بعض وقت کہتا تھا کہ امام حسین میری بیعت کے لیے آنا چاہتے تھے، اس ابن زیاد کی غلطی ہے. اس وقت حضرت رباب کو غلام اور دوسرے تمام جو حاضری تھے سب نے گواہ دی، کبھی حسین نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کے بیعت کرتا ہوں. یہ یزیدیوں نے یہ بات بنائی ہے تاکہ قیام حسین سے لوگوں کو دور کرے اور یہ کہے کہ امام حسین اتنے بڑے بہادر تھے، نہیں تھے نعوذ باللہ. جب خطرہ یقینی ہوا تو بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو اس وقت جتنے حاضرین تھے سب نے جھٹلایا، کبھی حسین نے ایسا جملہ نہیں فرمایا. ہاں حسین نے ایک جملہ فرمایا جب پہنچ گئے لشکر ہور سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر تم نہیں چاہتے ہو میں واپس جاتا ہوں. واپس جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یزید کے خلاف قیام نہیں کروں گا, کیونکہ خود امام نے فرمایا ہے کہ ایسے ظالم حکمران کو دیکھنے کے باوجود خاموش رہنے والا آدمی کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے گا. امام جب ایسا فرما رہے ہیں تو واپس بھی جائیں گے, اپنے مشن کو باقی رکھنا تھا, امر معروف نہی عن منکر کے فریضہ یزید کے خلاف قیام اقدام کو باقی رکھنا تھا, صرف اہل کوفر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا, اسی لیے امام پر حجت پوری ہو گئی تھی, کفر آئے تھے. تو مختلف ذریعوں سے اپنے آپ کو اس سے دیکھیں, ایک آدمی جب ہار جاتا ہے ہار کی داستان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, کہا کہ بالے عاشورہ کے دن عید کے دن ہے, خوشی کے دن ہے, حضرت آدم کی ملاقات حضرت حوا سے ہوئی ہے, حضرت نوح کی کشتی کو نجات ملی, اس قسم کے افسانے بنا لیے گئے تاکہ یہ عید کے دن ہے, غم کے دن نہیں ہے. بعض وقت کہتے تو حسین نے, یہ یزیدی لوگ, حسین نے خودکشی کی ہے, نعوذ باللہ. کیوں؟ قرآن کہتے ہیں لا تلقوا بأيديكم للتهلكة, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور امام حسین نے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ 72 آدمی لے کر جنگ لڑی ہے, یہ خودکشی ہے. اقبال کیا فرماتے, کہتے آپ کا مقصد اگر حکومت ہوتی خود نہ کرتی بات چنین سامان سفر, 72 آدمی لے کر امام نہ آتے. یعنی کہ امام کی یہ قیام خودکشی ہے, جبکہ خود اپنے خودکش حملوں کو دیکھیے, پوری یقینی موت کے ساتھ بم باندھ کر آتے ہیں نا, وہ تو مجاہد بن جاتا ہے ان کے لیے. اصل جہاد اسلامی میں شہادت کی کتنے احتمال ہے, اگر پھنس جائے تو بھی شہادت یقین ہونے کے باوجود جنگ لڑنا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیسے کہتے ہیں کہ یہ جہاد, پھر جہاد کو بھی کہے کیا القاء در تعلقہ ہے. اب یہ دیکھو مولوی حضرات جو یزیدی دربار کے تھے, انہوں نے قیام حسین کو غیر مشروع ثابت کرنے کے لیے یہ اقدام. بعض وقت کہتے تھے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, اب تک بھی کہتے ہیں نا یزیدی لوگ, دو شہزادوں کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے. اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو 72 آدمی اس وقت کے سب سے بڑی حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آتے. اقبال کا شعر وہی ہے, اگر آپ کا مقصد حکومت ہوتی خود نہ کر دی بات چنین سامان سفر. ایسا سامان 72 لے کر, جن میں سے ایک شہزادہ علی اصغر بھی ہے, لے کر نہ آتے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے اقتدار کی جنگ نہیں تھی, شہادت کی جنگ تھی, حق و باطل کی جنگ تھی. لیکن کوششیں کی گئی ہے تاکہ یہ کہے اقتدار کی جنگ, اقتدار کی جنگ آپ کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے, آپ کے لیے اس میں پیغام نہیں ہے. دنیا میں جنگ ہوتی ہے اقتدار کے لیے, امام مدینے سے نکلتے ہوئے فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں نہ خودخواہی کے لیے, نہ ستم کے لیے, نہ ظلم کے لیے, نہ اقتدار کے لیے, کسی چیز کے لیے نہیں نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جد, میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. اور آپ کے ساتھ جو لشکر ہے وہ بھی اس کی گواہ ہے, آپ نے سارے کو واپس جانے کے مشورے دیا کہ یہ لوگ صرف میری خون بہانا چاہتے ہیں, آپ لوگ چلے جائیے. تو عرض کر رہا تھا کہ کوشش کی کہ لوگوں کو, مسلمانوں کو اس قیام سے دور کرے. کیسے دور کرے, یہ ثابت کرے یہ قیام با مقصد قیام اسلامی مقاصد کے حامل نہیں ہے. کہا کہ اقتدار کی جنگ, اقتدار کی جنگ میں تو پیغام نہیں ہے, اقتدار کی جنگ سب لڑ رہے ہیں, لیکن یہاں پر حق و باطل کی جنگ. یزید کے کردار کو دیکھیے, حسین کی کردار کو دیکھیے, مثل لا یبالی, یزید پستیوں کے تجسم ہے, گناہوں کا مجسم ہے, حسین حق کا مجسم ہے. یہ ولید کے دربار میں حسین نے فرمایا, حسین کے بارے میں پیغمبر کی گواہی ہے, قرآن کی گواہی ہے, طاہر و مطہر آئے تطہیر کے مطابق, طاہر و مطہر ہے آئے مباہلے کے مطابق, صرف جھوٹوں پر لانے بیچنے کی صلاحیت پنجتن پاک میں, کسی اور میں نہیں ہے. آپ عظمت کو دیکھیے. یعنی اس آئے مبارک میں کیا کہتا ہے, ہم اپنی جانوں کو لائیں, جانوں میں کتنے سارے مسلمان آ سکتے تھے لیکن لعنت بھیجنے کی صلاحیت صرف علی میں تھی. ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, قرآن میں کیا فرمایا, نساء النبی, پیغمبر کے ازواج کو کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, نساء النبی کہا. یہاں پر قل ندعو نساءنا ونساء, نساء النبی تھے لیکن لعنت بھیجنے کی صلاحیت صرف جناب سیدہ کے پاس تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یا بعض اوقات کہتے دو بھائیوں کی طبیعتیں مختلف, امام حسین برداشت نہیں کرتے تھے ظلم ستم کو, امام حسن نرم مزاج کے تھے برداشت کرتے تھے. امام حسن پر مختلف قسم کے الزام لگانے کی کوشش کی معاویہ ہی کے زمانے میں. اس کی وجہ بھی یہ تھا کہ معاہدہ جو تھا امام حسن اور امیر شام کے درمیان, اس معاہدہ میں یہ تھا کہ معاویہ کے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنانا ہے. اب چاہتا تھا امام حسن کو اتنا بدنام کرے کہ لوگ یزید کے لیے تیار ہو جائے, یزید کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے عجیب غریب قسم کے الزامات امام پر لگانے کی کوشش کی گئی. دشمنان اہل بیت کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے, لیکن ظاہر ہے اسناد و مدارک کے ذریعے ثابت کہ یہ سب کے سب جھوٹی اور امیر شام اور بنو امیہ کے بنائے ہوئی داستانیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرض کر آپ یہی شادیوں کا مسئلہ, اتنی افسانے بنائے گیا, اگر امام نے اتنی شادی کی تھی آپ کے اولاد کو دیکھیں کتنی اولاد ہے, درایت کی ضرورت ہے نا. روایتوں میں آئمہ کی فرمائشات میں تم درایت کرو, غور کرو, عقل سے سوچو, صرف نقل نہ کرو. علیکم بالدرایہ لا بالروایہ. ہزار دوسری روایت فرمایا ہزار روایت کرنے سے ایک روایت سمجھ کر کرنا بہتر ہے. جھوٹے لوگوں کے میدان خالی نہ کرو, جعلی روایت بنائے اور آپ مانتے جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دو بھائیوں کی طبیعت, جبکہ دو بھائیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے, الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, امام حسن اور امام حسین امام پیغمبر نے فرمایا. شیعہ سنی دونوں کی روایت ہے. یا اہل سفینہ نوح میں کون شامل ہے, مثل اہل بیت کا مثل السفینہ نوح, کشتی نوح کی طرح ہے, کشتی نوح میں سوار ہونے والا سب نجات, ومن تخلف عنها غرق و ہوا, جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ غرق ہو جائے گا, غرق ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. تو امام حسن حسین حق کے ساتھ ہے, ذاتی طبیعت کے مطابق نہیں, وہ فانی فی اللہ ہے, فانی فی اللہ ہے, خدا کے علاوہ کوئی اور سوچ ان کے پاس نہیں ہے. کہنے کی ضرورت نہیں, یہ مسئلہ واضح مسائل ہے, لیکن اموی لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں. یا کہا بنو ہاشم بنو امیہ کی پرانی دشمنی ہے, پیغمبر ابو سفیان کی جنگ, علی اور معاویہ کی جنگ, امام حسن معاویہ کی جنگ, یزید اور امام حسین, ٹھیک ہے وہ لوگ دشمنی کرتے تھے, وہ قومی, ظاہر ہے وہ لوگ مشرک تھے یا مشرک صفات ان کے اندر باقی تھی, اسی بنا پر قومیت کی بنا پر بھی شاید دشمنی کرے. یزید نے اشعار میں کہا اے کاش میرے بدر کے بزرگان ہوتے تو مجھے شاباش کہتے, میں خندف کے اولاد میں سے نہیں ہوں, اگر آل احمد سے اپنا انتقام نہ لوں. ٹھیک ہے یزید نے دشمنی کی, خاندانی دشمنی کی وجہ سے بھی, لیکن امام نے کبھی خاندانی دشمنی کا نام نہیں لیا. امام کے ساتھ سارے بنی ہاشم بھی ساتھ نہیں تھے, بنی ہاشم سارے ساتھ نہیں تھے, اور آپ کے ساتھ اصحاب بھی بہت تھے, اور اس کے علاوہ کبھی ایک جملہ بھی نہیں فرمایا. اور امام کی قیام کی دلائل قرآن و سنت کے مطابق امام نے پیش کیا, قرآن و سنت کے مطابق پیش کیا, اس لیے میں نے قیام کیا ہے. تو ظاہر ہے یہ اسی لیے بنو امیہ نے جو سازشیں کی اس قسم کی تاکہ لوگوں کو یہ بتائے اس قیام کا مقصد قبائلی تھا, اس قیام کا مقصد اقتدار تھا, اس قیام کے مقصد طبیعتیں تھی وغیرہ وغیرہ, سب ناکام ہو گئے. بعد میں یہ لوگ دوستوں کے بیس میں آ گئے. ایک درود پڑھے محمد آل محمد. دوستوں کے بھیس میں آ گئے, کہا کہ حسین شہید ہوئے ہیں شفاعت کرنے کے لیے, حسین شفاعت کرتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا سب سے بڑی شفاعت، اگرچہ سب سے بڑی شفاعت عالم پیغمبر کی ہے لیکن پیغمبر کی شفاعت کا ایک مظہر حسین ہے، سب سے بڑی لوگوں کی شفاعت ہوتی ہے حسین کے ذریعے. کیوں؟ اس کے سب سے زیادہ لوگ راہ راست پر آتے ہیں، صحیح العقیدہ صحیح الایمان بن جاتے ہیں مجالس حسینی کے ذریعے، یعنی اسی دنیا میں شفاعت حاصل کرتے ہیں، اسی دنیا میں ہی حسین کے ذریعے صراط مستقیم پر چل پڑتے ہیں. اربعین کو آپ دیکھیے، دنیا میں بے مثال جلوس ہے، بے مثال جلوس، کچھ اپاہج لوگ بھی پیدل چلتے ہیں. یہ عظمت اہل بیت، عظمت تشیع، عظمت دین، اس دور میں دین کو بالکل لوگوں کی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں مغرب والے. ابھی پاکستان میں جو اتنے لڑائی ہوئی، پوری دنیا میں دین کے نام پر لڑائی، اصل ہدف یہ تھا کہ لوگ اتنے احساس کرے دین کے ساتھ ہونے سے قتل و غارت و مصیبت کے علاوہ کچھ نہیں، دین کو ہی چھوڑ دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مغرب میں یہی کام کیا گیا، 19ویں صدی میں مغرب میں اتنا مذہب کے نام پر لڑایا گیا، مغرب والوں نے مذہب کو دین کو چھوڑ ہی دیا. اسی تجربے کو مشرق میں بھی کرنا چاہتے ہیں اور بہت حد تک کامیابی سے آگے بڑھتے آ رہے ہیں. اس میں ان کے تعاون کرنے والے مسلمان شیاطین بھی ثابت ہے، تاکہ لوگ اس نتیجے تک پہنچے دین کے ذریعے مشکلات کے علاوہ، قتل و غارت کے علاوہ، خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس دور میں، جس دور میں اس طریقے سے لوگوں کو دین سے دور کرنے، شہوتوں کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف ذرائع سے، اس دور میں ایک مستحب عمل پر عمل کرنے کے لیے کس عشق کے ساتھ لوگ دیتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی خدمت کرتے ہیں. رحبہ نے کہا نا، یہ وہ تمدن ہے، وہ تہذیب ہے جو امام زمانہ کی تہذیب ہے. یعنی کیا؟ سب ایک دوسرے سے محبت کی. یہ چند دن صحیح، یہ چند دن ایک نمونہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس سوچ کو پھیلائے، پورا سہار پر، پورے ممالک میں پھیل جائے. خلاص یہ چند دن لاکھوں کے تعداد میں، کروڑوں کے تعداد میں لوگ پیدا ہو، یہ اہل بیت ہے، اہل بیت ہے نا، شہید ہوئے نا، وصیت کرتے ہیں کہ میرے زرہ اور میرے تلوار بیچ کر اس پیسے کو ادا کرو. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، دین کے حفاظت کے لیے آئے ہیں. اب یہ کہنا تو در حقیقت یہ نظریہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، ائمہ شفیع ہے، شفیع ہونے کی اپنے فلسفہ ہے، اپنی تفصیلات ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ گناہ کے حوصلہ افزائی کرے، نا امیدوں کو امید دینے کے لیے شفیع ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ یا نا امید کو امید دینا ہے، نہ ان کے گناہ کے حوصلہ افزائی کرنا ہو. تو عرض اسی طرح سے بعض اوقات کہتے ہیں کہ امام شہید ہوئے ہیں کیونکہ امام نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا. امام حسین کے لیے خصوصی حکم تھا. جواب یہ ہے کہ اگر امام کے لیے، تاکہ یہ کہے کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، امام کی سیرت آپ کے لیے اسوہ نہیں ہے، جبکہ کیا ہے، ائمہ ہمارے نمونے عمل ہے. اور خصوصاً حسین نے کربلا تشریف لاتے ہوئے لشکر حور سے جب ملاقات ہوئی، فرمایا وَلَكُمْ فِيَ اُسْوَةٌ، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں. تو اس وقت یہ کہے کہ امام کے ساتھ مخصوص حکم ہے. اگر امام کے ساتھ مخصوص حکم ہے تو امام کے ساتھ نہ دینے والے نے کوئی گناہ نہیں کیا. یا بعض اوقات کہتے ہیں امام شہید ہونے کے لیے آئے تھے تاکہ خدا کے پاس آپ کے درجات بلند ہو جائے. ٹھیک ہے، شہید ہونے کے لیے آئے تھے، شہادت کے یہ اہداف و مقاصد تھا. شہادت خود مقصد ہوتا تو باقی ائمہ کیوں شہید نہیں ہوئے؟ نہیں، شہادت کا نتیجہ ہو، یا عسکری کامیابی یا مقصد کی کامیابی ہو تو شہادت کے لیے تیار ہے، ورنہ باقی ائمہ کیوں شہید نہیں ہوئے؟ خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہنا بھی فضیلت ہے، خدا کی مرضی کے مطابق شہید ہونا بھی فضیلت ہے. اور کربلا میں امام کی شہادت کے ذریعے اسلام کا بچانا ممکن تھا، اسی لیے امام نے شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. یعنی یہ نہیں، یعنی کہنے والے یہ کہتے ہیں کوئی مقصد نہیں تھا امام کے قیام کا، ابھی بھی کہہ رہے ہیں. اسی کراچی میں مولانا ممبروں پر کہنے لگے، کسی حمامہ والے مولانا نے کہا کہ بھئی آپ محرم کے عشرے میں اب ہم جب کسی مردے کے تعزیت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مردے کی تعریف کرتے ہیں، مردے کے فوت کی سلسلے میں غم کا اظہار کرتے ہیں. تو امام کے بارے میں یہی کرے، کیوں امام کے فلسفے قیام بیان کرتے ہیں؟ کیا سازشیں ہو رہی خدا جانتا ہے. اس دور میں جس دور میں انسانوں کی تعلیم اوپر ہے، بہتر مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، امام نے جس مقصد کے لیے خود نے خون دیا، خود نے فرمایا، اسی کو قیام حسین میں محرم کے دنوں بیان کرنے سے منع کرنا. تو شہادت ان مقاصد کے لیے آپ نے شہادت کے راستے کو اپنایا کہ شہادت کے بغیر یہ مقاصد عملی نہیں ہو سکتے تھے. ایام اربعین، آج خصوصاً اربعین کا دن تھا، اربعین کا پیغام یہی ہے. اربعین کے دن میں کوئی شہید نہیں ہوا ہے، در حقیقت اربعین کا پیغام یہی کہ شہیدوں کی یاد کو زندہ رکھو. اربعین کے دن کیا کہ عزاداری بھی کی اہل بیت نے اور زیارت بھی کی ہے، یعنی زیارت کے ذریعے بھی اور عزاداری کے ذریعے بھی شہیدوں کی یاد کو زندہ رکھو. اس وقت شہادت مشعل راہ بنے گا انسانیت کے لیے. کتنی مصیبتیں اہل بیت نے برداشت کی خدا جانتا، باعزت انسان کے لیے اسیری سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. مولا حسین خود فرماتا، الموت اولا من رکوب العار، عار سے بہتر موت ہے. ٹھیک ہے، ان کی عزت خدا کے پاس ہے، ایمان کو اس اعلیٰ درجہ پر ہے اہل بیت کہ دشمنوں کو ظلم و ستم سے ان کے روحانی طاقت میں، روحانی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، اس میں شک نہیں ہے. لیکن بہرحال درباروں میں جانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، خصوصاً جو ہمیں نظر آتا ہے شہزادی زینب کو کس طریقے سے روضہ رسول کی زیارت کے لے جاتے تھے، اس انداز کو سامنے رکھیے. اب بازاروں میں جانا پڑ رہا ہے، درباروں میں جانا پڑ رہا ہے. آپ خود فرماتے ہیں یزید تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری عورتیں پردے میں ہیں، تمہاری کنیزیں بھی پردے میں ہیں، اور دختران پیغمبر بلا پردہ ہو. بعض روایت کے مطابق یزید کی زوجہ کو پتہ چلا جو اسیران آئے ہیں، جو اسیران آئے ہیں وہ آل محمد کے اسیران ہیں، بغیر پردہ آ گئی دربار میں. یزید پریشان ہو گئی، اس کے سر پر اپنے ابا ڈال دی، تو اس نے کہا یزید تمہیں شرم نہیں آتی؟ دختر پیغمبر بغیر پردہ ہے اور میرے پردے کا احساس ہے تمہیں؟ آل محمد کو زندان سے نجات ملی، عزاداری اہل بیت کی اجازت ملی، آل محمد کربلا کی طرف آئے. آل محمد نعمان ابن بشیر صحابی پیغمبر کی قیادت میں، یعنی کاروان کی ذمہ داری اس کو سونپ دی گئی، اور اس میں آل محمد آ گئے کیونکہ قابل اعتماد تھے. اسی لیے جب کربلا کے نزدیک پہنچے، کربلا کی خوشبو آئی. حسین کی ایک بیٹی نے عرض کیا، پھپھی اماں بابا کی خوشبو آ رہی ہے. کربلا کی طرف گئے، کربلا کی طرف گئے. اہل بیت سے پہلے حضرت جابر اور عطیہ پہنچے ہوئے تھے. عطیہ علی کے مخلص شیعہ تابعین میں سے ہیں. روایت کرتے جابر آ گئے، شریعہ فرات پر غسل کیا، نئے کپڑے پہن لیا، خوشبو لگائی اور مجھ سے کہا، عطیہ میرا ہاتھ حسین کے قبر پر رکھ دینا. جابر نابینا تھے، میں نے جابر کے ہاتھ قبر حسین پر رکھا، جابر بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے کہا سلام حسین حسین حسین، تین دفعہ پکارا جواب نہیں ملا. آپ کہتا ہے حبیب اللہ جیب حبیبا، حسین میں آپ کا دوست ہوں، میرے جواب نہیں دیتے. میرے خیال میں جا
پوچھ پڑے وہاں پر. فرمایا جابر تم کیا کہتے ہو؟ جابر اپنے آپ سے کہتا ہے تم کیا کہتے ہو حسین کے جسم ادھر کربلا میں سر متحر شام میں تمہارا جواب کس طرح سے دیں گے؟ جابر مظلومیت حسین کو بیان کرتے ہوئے روتے جا رہے تھے کہ دور سے کسی قافلے کے آنا کے آنے کی آثار دکھائی دیا. عطیہ نے یا جابر نے اپنے غلام سے کہا جاؤ پتہ کرو یہ قافلہ کن کا ہے، اگر دشمن ہے تو ہم چھپ جائیں گے، اگر اپنے ہیں تو میں تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں. غلام گیا، جلدی واپس آیا، کہا کہ جابر خوشخبری، سید سجاد شہزادی زینب کا قافلہ ہے. حضرت جابر نے، عطیہ نے اور جو کچھ بنے ہاشم ان کے ساتھ تھے آل محمد کا استقبال کیا. آل محمد پہنچے کربلا میں، پہنچے کربلا میں 40 دن کے بعد روایت میں شہزادیا عصر یازدہم کی طرح بے خود ہو کر بے اختیار ہو کر اپنے اپنی سواریوں سے زمین پر گر پڑی. قبر حسین پر گئی شہزادی زینب. میں نے کل عرض کیا تھا ارباب مقاتل نے زبان حال زینب لکھا ہے، لیکن بعض مقاتل نے روایت بیان کی ہے کہ شہزادی زینب نے فرمایا بھیا حسین اتنا تعزیہ کھایا، اتنے تعزیہ کھایا، اگر تو غیر نہ ہوتے ادھر میں آپ کو دکھاتی. اسیروں نے پہلا مصائب شہدا پڑا. بھیا حسین آپ پر کتنا ظلم ہوا، پیغمبر کی طرف رخ کیا، یا رسول اللہ آپ کا حسین پیاسا شہید ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کا حسین بلا غسل کفن دفن ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے حسین کے دست مبارک پر، آپ کے حسین کے سینے پر شہزادہ شہید ہوا. پہلا ہر اسیر جا کر اپنے شہید کے قبر پر مصائب کربلا پڑا. ایک نے علی اکبر کے قبر پر جا کر علی اکبر کے مصائب پڑا. ایک نے شہزادہ قاسم کے قبر پر جا کر شہزادہ قاسم کے مصائب پڑا. آخر میں اپنے سفر کی رودار سنائی، اپنے سفر کی رودار سنائی. بھیا حسین ہر قسم کے ظلم ہوا، بابا حسین ہر قسم کے ظلم ہوا. بازاروں میں گھمائے گئے، درباروں میں گھمائے گئے، نیزوں سے ہم پر حملہ کیا گیا، پیاسی پیاس لگ گئی، بھوکے رہے. بھیا حسین ہمارے سامنے آپ کے ہونٹوں پر مرچی ماری جا رہی تھی. بھیا حسین مسلسل تازیانے کھاتے رہے. بھیا حسین کوئی ایسا لفظ کسی نے نہیں کہا جو کمزوری کی علامت ہو، عظمت اہل بیت میں کمی آئے. بھیا حسین کتنے ظلم کا تصور ممکن ہے شام و کوفہ میں ہم پر کیا گیا. بھیا حسین کئی بچے شام غریبان کے وقت پھر راستے میں شہید ہو گئے. آخر میں آپ کی چھوٹی سی بچی خراب شام میں چھوڑ کر آئی. اس طرح سے روتی جا رہی تھی اہل بیت. سید سجاد نے دیکھا کہ اگر اسی طرح سے رہے شاید یہ سیدانیہ زندہ نہ رہ سکے. حکم دیا مدینہ کی طرف جانے کا. مدینہ کی طرف جانے کا جب حکم ملا تیار ہو گئے، مدینہ کے نزدیک پہنچے. مدینہ جاتے ہوئے حسین کی بیٹی کربلا کو خطاب کر کے فرماتی ہے الا یا ارض کربلا نودعک جسمن سرزمین کربلا. حسین کو امانت چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں. وہی حسین جو پیاسے شہید ہوئے ہیں، حسین کا خیال رکھنا.
جب مدینے کے نزدیک پہنچے, مسافر جب وطن واپس آتا ہے خوشی ہوتی ہے, خصوصاً قدیم زمانے میں سفر کے صعوبتوں کے بعد جب وطن پہنچتے تھے وطن کے در دیوار دیکھ کر خوشی کی یادیں زندہ ہوتی تھی. عزیز و اقارب یاد آتے ہیں, ملاقات ہونے کی توقع ہے, یادیں زندہ ہونے کی توقع ہے, لیکن مدینے کے دیواروں پر نظر پڑتے ہی حضرت ام کلثوم نے ایک شعر کہا, مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا. نانا کے شہر مدینہ ہمیں اپنے اندر آنے کی اجازت نہ دینا, ہم صرف آنسو لے کر آئے ہیں, صرف غم لے کر آئے ہیں, سفر سے کوئی تحفے تحائف لے کر نہیں آئے ہیں, آنسو لے کر آئے ہیں. خرجنا من کے بالعلیم, جب ہم بڑا گھرانہ لے کر گئے تھے, ابھی ہمارے بچے بھی نہیں ہے, ہمارے جوان بھی نہیں ہے, سب شہید ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ, نانا آپ کو حسین چھوڑ کر آئے, آپ کو حسین کربلا میں ذبح ہوئے, آپ کی نواسیاں بے مرد ہو گئی, شہر بے شہر اسیر ہو گئی. سید سجاد نے بشیر کو بلایا, فرمایا بشیر تمہارا باپ شاعر تھا, کیا تم بھی شعر آتا ہے؟ عرض کیا مولا مجھے بھی شعر آتا ہے. فرمایا جاؤ مدینہ والوں کو خبر دو کہ ہم آ گئے ہیں. بشیر گیا مدینے میں مسجد نبوی کے پاس, کسی بلندی پر چڑھ کر کہا, یا اہل یثرب بلا مقام لکم بها, مدینہ والو مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں. لوگ جمع ہوئے, تین دفعہ بشیر نے دہرایا, لوگوں نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ قتل الحسین بکربلا فحکم عجد مدرار, حسین کربلا میں شہید ہوئے, میرے آنسو گواہ ہے. الجسم منہ بکربلا میں ورجو, حسین کے جسم ادھر کربلا میں, سر حسین پورا کوفہ و شام میں. بشیر سے پوچھا, بشیر اہل بیت کہاں پر ہے؟ اس نے اشارہ کیا, پورا شہر ماتم کدہ بن گیا, پورا شہر ماتم سرا بن گیا, پورا شہر روتے ہوئے سید سجاد کے استقبال میں گیا. سید سجاد ممبر پر گئے, فرمایا مسلمانوں ہماری محبت واجب ہے, اگر محبت کے بجائے ہماری دشمنی واجب ہوتی اس سے بڑھ کر ظلم کرنا ممکن نہ تھا. الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.